الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 94 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے مختلف پیغمبروں کی دینونت کے واقعات بیان ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کا انتخاب کر کے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے اور ان رسولوں کے ذریعے سے ایک عدالت اسی دنیا میں قائم کر دی، تو کیا ہوا، اس کے نتائج کیا نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو، یعنی قریش مکہ کو، اس سورہ میں وہ سرگزشتیں سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف بھی اللہ کا رسول آ گیا ہے، اب تم بھی اسی صورتحال سے دوچار ہونے والے ہو. رسولوں کی یہ سرگزشتیں سنانے کے بعد اب فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہاں لفظ نبی آیا ہے، ہم بار بار بتاتے رہے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ نبی اور رسول کے الفاظ عام مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے فرستادوں کے لیے، ان کے لیے جن کو اللہ مبعوث کرتا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ ان دونوں میں ایک اصطلاحی فرق بھی ہے، یعنی جہاں جہاں اس اصطلاحی فرق کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہاں ان کا لحاظ ضروری ہو جاتا ہے. اور وہ اصطلاحی فرق یہ ہے کہ نبی اللہ کی وحی پاتے، مخاطبہ الہی سے سرفراز ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے کہ وہ قوموں کی ہدایت کا اہتمام کریں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، لیکن ان کے ذریعے سے قوموں کا فیصلہ نہیں ہوتا. ان نبیوں میں سے جن کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے ایک قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے. وہ اپنی قوموں کی طرف آتے ہیں، آتے ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے عدالت بن کر آئے ہیں، وہ سائل کی درخواست لے کر نہیں آئے، وہ آئے ہیں تو اب فیصلہ کر کے جائیں گے. رسولوں کے ذریعے سے قوموں کے اسی دنیا میں فیصلے کیے جاتے ہیں، نبیوں کے ذریعے سے یہ معاملہ نہیں ہوتا. ہدایت کے لحاظ سے، دین کی دعوت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے یہ قیامت صغریٰ اس دنیا میں برپا کرتے ہیں، اسی کی پیچھے مثالیں گزری ہیں. تو یہاں نبی کا لفظ استعمال کر کے فعل ارسلنا استعمال کیا ہے. اس سلسلے کے بالکل آخر میں جا کے قرآن مجید واضح کر دے گا کہ ارسلنا یہاں محض بھیجنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ رسول بنا کر بھیجنے کے معنی میں ہے. تو فرمایا کہ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ، تو کیا ہوا، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو اب بیان کیا ہے جو رسولوں کی بعثت کے بعد قوموں کے لیے نمایاں ہوتی ہے، یعنی رسول آ کے اپنی دعوت کی ابتدا کر دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، قوم کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، اس پر آخری درجے میں اللہ کی حجت تمام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور انذار کے لیے کچھ چیزیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ بعض موقعوں کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، مالی اور جسمانی نوعیت کی آفات ہوتی ہیں، اور بعض صورتوں میں خوشحالی، جس سے اللہ تعالیٰ استدراج کے ساتھ قوموں کو پکڑتے ہیں. دونوں پہلو ہوتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ ہمارا عام قانون یہ ہے کہ جس بستی کی طرف بھی ہم کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو اس دوران میں یعنی جب نبی کی دعوت برپا ہوتی ہے تو ان پر کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں، وہ مالی بھی ہوتی ہیں اور جسمانی بھی ہوتی ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں باسا اور ذرہ کے الفاظ آئے ہیں، یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں تو پہلے سے مالی اور دوسرے سے جسمانی آفتیں مراد ہوتی ہیں۔ یہ جو عرض کیا کہ ساتھ آتے ہیں تو یہ عربی زبان کا خاص اسلوب ہے، یعنی بہت سے الفاظ ہیں جو ایک عمومی سا مفہوم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ رسول پیغامبر کے معنی میں ہے، تو دیکھیے کہ قرآن مجید میں فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہو گیا ہے، لیکن جب یہ نبی کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے کہ اس آیت میں استعمال ہوا جس میں کہا ہے کہ ہم نے نہ کوئی نبی بھیجا اور نہ کوئی رسول، تو یہ واضح ہو گیا کہ وہاں دونوں اصطلاحی معنی میں ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال باسا اور ذرہ کے الفاظ میں ہے، یعنی الگ الگ آئیں تو آپ محض مصیبت، محض آفت کے معنی کر سکتے ہیں، لیکن جب دونوں اکٹھے ساتھ آئیں تو پھر ایک مالی مصیبتوں کے لیے اور دوسرا جسمانی آفتوں کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بالباسا و ذرہ لعلہم یذرعون، کیا مقصد ہوتا ہے؟ لوگ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، زعما، قوموں کے لیڈر، دانشور، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی عقل ملی ہے، بڑا علم ملا ہے، ہم اقتدار پر فائز ہیں، قومیں ہماری رہنمائی کو تسلیم کرتی ہیں، تو اب ہم چوما دیگر نیست، اب کون ہے جو ہمارے مقابل میں آ کر کھڑا ہوگا؟ ان کے اس غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے اور قوموں کے اندر بھی ان کی رہنمائی میں اپنی ترقی کی وجہ سے، اپنے مقامات کی وجہ سے، اپنے حاصلات کی وجہ سے ایک نوعیت کا غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو توڑ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آفات نازل کرتے ہیں۔ اس طرح کی آفات پیغمبروں کے معاملے میں تو ایک سنت اللہ ہے، اسی کو یہاں بیان کیا ہے، چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے یہ اس سنت الہی کا بیان ہے۔ سنت الہی قرآن مجید میں یہ تعبیر آتی ہے اللہ کے طریقے کے لیے، یعنی ہمارے ہاں ایک تو سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دین کی اس ہدایت کے لیے جو پیغمبروں کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے، اور اب خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے اس امت کے لیے قیامت تک جاری کی گئی ہے، اس کو ہم عام طور پر سنت کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی سنت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، سنت اللہ، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو وہاں سنت سے مراد اللہ کے طریقے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو اس معاملے میں کیا طریقے اختیار کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس سنت الہی کا بیان ہے جو رسولوں کی بعثت کے ساتھ لازماً ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت کسی بستی میں کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جس کے تحت تنبیہ کے لیے بعض چیزیں نمودار ہوتی ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں وہ سنت یہ ہے کہ جب نبی توبہ و استغفار اور جزا و سزا کی منادی شروع کرتا ہے، توبہ و استغفار اور جزا و سزا کی منادی، یہ پیغمبروں کی دعوت کا نہایت عمدہ خلاصہ ہے دو لفظوں میں، یعنی وہ قوموں سے کہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو کچھ تکبر تم نے اختیار کیے رکھا، اب اس سے رجوع کرو اور اللہ سے مغفرت چاہو، ہم آگئے ہیں اور یہ توبہ کا موقع ہے، اس موقع پر توبہ و استغفار کرو گے، مغفرت چاہو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ یہ دعوت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک تو جزا و سزا قیامت میں ہونی ہے، لیکن ہماری بعثت کے بعد اس جزا و سزا کی ابتدا تمہارے لیے اسی دنیا سے ہو جائے گی۔ وہ سنت یہ ہے کہ جب نبی توبہ و استغفار اور جزا و سزا کی منادی شروع کرتا ہے تو اس کے محرکات و معیدات، یعنی وہ چیزیں جو اس طرح کی جزا و سزا کے محرک بنتی ہیں، یعنی اس کی طرف تحریک دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سنت قائم کر رکھی ہے اس کے لحاظ سے اسباب فراہم کرتی ہیں، معیدات یعنی جو اس کی تائید میں آتی ہیں، تو اس کے محرکات و معیدات اس کائنات میں بھی ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. پیغمبر توبہ کی منادی اپنی زبان سے کرتا ہے اور یہ عالم, یہ کائنات, اس میں خدا کی سنت اللہ کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے, اور وہ سنت پھر اس طریقے سے لوگوں کو بیدار کرتی ہے. ایک طرف پیغمبر لوگوں کو غفلت و خدا فراموشی کے انجام, فساد فی الارض کے نتائج, اور دنیا اور آخرت میں خدا کی پکڑ سے ڈراتا ہے. یعنی پیغمبروں کی دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس غفلت سے نکلیں, بیدار ہوں, اٹھیں, اپنے آپ کو سنبھالیں, اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس کا احساس پیدا کریں. خدا فراموشی کا کیا انجام ہوگا, یعنی دنیا میں آئے ہو, اپنے ہی خالق کو بھول گئے ہو, تو پیغمبر اس کے بارے میں متنبہ کرتے ہیں. فساد فلرز کے نتائج بتاتے ہیں کہ اگر دنیا میں برائیوں کو اختیار کرو گے, دنیا میں انسانوں کے لیے تنگی پیدا کرو گے, اس طریقے سے راستوں پر بیٹھو گے, ڈاکے ڈالو گے, چوریاں کرو گے, ملاوٹ کرو گے, غبن کرو گے, انسانوں کے حقوق تلف کرو گے, تو یہ فساد ہے. اور یہ فساد پیدا کرو گے تو اس کے نتائج نکلیں گے, اور دنیا و آخرت میں خدا کی پکڑ سے, یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بھی پکڑ سکتا ہے, اور اب جب رسول کی بعثت ہوئی ہے تو یہیں پکڑے گا, اور قیامت میں تو سب کو اس کی گرفت میں آنا ہے. دوسری طرف, یعنی یہ کام پیغمبر کرتے ہیں, بیدار کرنے کا, انذار کرنے کا, خبردار کرنے کا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیلاب, قحط, وبا, طوفان کی آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتا ہے. یعنی ایک انذار زبان سے ہو رہا ہوتا ہے, ایک تنبیہ زبان سے ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک انذار اور تنبیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی یہ آفات کر رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیلاب, قحط, وبا, طوفان کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ آنکھوں سے بھی اگر ان کے پاس دیدائے عبرت نگاہ ہو, یعنی عبرت حاصل کرنے والی نگاہ ہو, تو دیکھیں کہ اس طرح اللہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے. یہ جو سنت اللہ ہے, یہ پیغمبروں کے معاملے میں تو ایک طے شدہ طریقہ ہے, جیسے کہ یہاں بیان کیا کہ وہ آئیں گے تو قوموں کے ساتھ یہ معاملہ لازماً ہوگا. لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار اور تنبیہ کا سلسلہ پیغمبروں سے بہت کم تر سطح پر تاہم جاری رہتا ہے. اس وقت اللہ کی کتاب دنیا میں موجود ہے, وہ نذیر للعالمین ہے, وہ بھی انذار کا اور خبردار کرنے کا اہتمام کر کے نازل کی گئی ہے. کچھ صالحین بھی یہ خدمت انجام دیتے رہتے ہیں. وہ قومیں بھی دنیا میں موجود ہیں جو خدا کی منادی کسی نہ کسی درجے میں کرتی ہیں, یعنی ان کی سیرت میں, کردار میں جو کچھ بھی خامیاں ہوں, بہرحال وہ خدا پرست قومیں کہلاتی ہیں. تو ایک طرف یہ انذار اور یہ تنبیہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے, صالحین کے ذریعے سے, شہداء کے ذریعے سے ہو رہی ہے, دوسری جانب اس دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً اسی طریقے کی تنبیہات نازل ہوتی ہیں. یعنی یہی قحط, یہی سیلاب, یہی وبائیں, یہی طوفان, ان کی گنجائش اسی لیے رکھی گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے رہتے ہیں ان کے ذریعے سے. چنانچہ ہمارے ہاں بھی اس وقت جس وبا سے دنیا دوچار ہے, اس سے متعلق بار بار میں نے توجہ دلائی کہ یہ اللہ کی تنبیہات ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو اس طرح موت کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس وقت کس درجے کی ترقی ہو چکی تھی, جہاز اڑ رہے تھے, بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آ چکی تھیں, ہزاروں کی تعداد میں طیارے فضاؤں میں بلند تھے, بہت بڑی بڑی کمپنیاں تجارتی اور دوسرے مقاصد کے لیے اپنے دفاتر کھولے ہوئے تھیں, کیا کیا کام تھے جو دنیا میں ہو رہے تھے, فلک بوس عمارتیں آسمان کی خبر لا رہی تھیں, لیکن ایک بہت ہی معمولی جرثومہ آیا اور اس نے سب کچھ معطل کر کے رکھ دیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کا طریقہ ہے, یعنی لوگوں کو بیدار کرنا. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ عذاب ہے جس میں نیکوکاروں کو الگ کیا جائے گا, بدکاروں کو الگ کیا جائے گا, اس کا قانون بالکل دوسرا ہے. یہ تنبیہ ہوتی ہے. تنبیہ کا مطلب کیا ہے؟ وارننگ, انذار, خبردار کرنا. تو یہاں یہ بتایا ہے کہ عام حالات میں بھی یہ تنبیہات آتی رہتی ہیں کبھی کبھی, لیکن پیغمبروں کی بعثت کے بعد سنت اللہ یہ ہے, اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی تنبیہات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیلاب, قحط, وبا طوفان کی آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ آنکھوں سے بھی اگر ان کے پاس دیدہ عبرت نگاہ ہو دیکھیں کہ اس طرح اللہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے، اس میں عذاب یا سزا دینا مقصود نہیں ہوتا، یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ موت آتی ہے، عام حالات میں بھی آتی ہے، موت کا تازیانہ تو کسی وقت بھی کسی کی پیٹھ پر برس سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس دنیا کو قائم کیے ہوئے ہیں، یہ کارخانہ ہے ہی موت و حیات کا کارخانہ، لیکن یہ وبائیں، یہ طوفان ان کو بالکل نمایاں کر دیتے ہیں، یعنی وہی موت جو بستیوں میں آ رہی ہوتی ہے لیکن اس طرح تنبیہ کا ذریعہ نہیں بنتی، وہ آسمان پر گویا افق پر نمودار ہو جاتی ہے، اور ہر شخص پھر اس کو دیکھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ موت کا ایک خوف ہے جو چاروں طرف طاری کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح اللہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے، اور پھر خدا کے سوا کوئی ان کو بچانے والا نہیں بن سکتا۔ اس طرح گویا دعوت کے ساتھ واقعات کی تائید، یعنی ایک تو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ واقعات کی تائید اور عقل و فطرت کی شہادت کے ساتھ مشاہدے کی اثر انگیزی بھی جمع ہو جاتی ہے۔ زبان سے جو کچھ کہا جا رہا اور کانوں سے جو کچھ سنا جا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عبرت پذیری کا یہ سامان کر دیتا ہے۔ نبی جو کچھ کہتا ہے، آسمان و زمین دونوں مل کر اپنے اسٹیج پر گویا اس کے مناظر دکھا بھی دیتے ہیں، یعنی وہ زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دنیا کے اسٹیج پر یہ چیزیں نمودار ہو کے خدا کی منادی کرنا شروع کر دیتی ہیں، تاکہ جن کے اندر اثر پذیری کی کچھ بھی رمق ہو، وہ خدا کے آگے جھکیں اور توبہ و اصلاح کریں۔ یہی مقصود عام طور پر بھی وباؤں سے، مصیبتوں سے، قحط سے، طوفان سے، عام حالات میں بھی یہی مقصود ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ سب معاملات اسی تنبیہ، اسی انذار کے لیے ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو گویا جب زبانیں خاموش بھی ہوں تو یہ زبانیں حال سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ایک دن وہ تمہیں پکڑے گا۔ اس لیے زمین پر جو کچھ کر رہے ہو، اپنے آپ کو شتر بے مہار نہ سمجھو، تمہاری باگ کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا اس کو کھینچ لے گا، یہی بتانے کے لیے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد تو سنت اللہ یہ ہے کہ ہر حال میں اس طرح کی مصیبتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، فرمایا پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا، یعنی پہلے یہ کرتے ہیں، پھر پیغمبری کی دعوت کے دوران میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ خوشحالی، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عنایتیں، پہلے قحط اور طوفان اور وبائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ظہور، پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا۔ حتیٰ فو و کالو قد مسا بان ذرا و سرا فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، اس وقت وہ پیغمبر سے یہ بات کہتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے۔ پیغمبر سے کیا کہنے لگے؟ کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے رہے، یعنی جب وبائیں آئیں، طوفان آئے، تو پیغمبروں نے خبردار کیا کہ جو ہم تم سے زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ وہی اللہ پروردگار عالم منظر پر لا کر دکھا رہا ہے۔ جب پیغمبروں نے یہ کہا تو اس موقع پر تو کچھ ڈرے، کچھ سہمے، کچھ دبکے، لیکن جیسے ہی خوشحالی آ گئی تو فوراً جواب میں یہ کہنے لگے کہ کیا ہوا، اس طرح کے طوفان پہلے بھی آتے رہے ہیں، ایسی وبائیں پہلے بھی آتے رہی ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی ان سے دوچار ہوتے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے اس طریقے سے سرکشی پر اصرار کیا تو فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، بلاخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو پیغمبروں کی بعثت کے بعد عذاب لاتے ہیں، وہ ان دو مراحل سے گزر کر آتا ہے۔ پہلے مرحلے میں تنبیہ کی چیزیں، انذار کی چیزیں، وارننگ کی چیزیں، اس کے بعد مہلت، ڈھیل، موقع، اور اس میں ظاہر ہے کہ حالات بہتر ہو جاتے ہیں، یعنی وبائیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر جب وہ جواب میں بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور پیغمبر کی طرف لوٹیں، ये कहते हैं और चंद्रा कर पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने बहुत कह लिया कि ये तो अल्लाह का अजाब है और उसकी गिरफ्त है और वो मालूम नहीं कब पकड़ लेगा, लेकिन देखा ऐसे ही वाक़यात पहले भी पेश आते रहे हैं, हम इनका मुकाबला कर लिया करते हैं। तो फरमाया कि इसका मतलब ये हुआ कि तंबीह कबूल करने से इनकार कर दिया गया है, जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है तो फिर हम पकड़ लेते हैं और वहाँ से पकड़ते हैं जहाँ से ख़बर तक भी नहीं होती। इस पर मैंने लिखा है ये उसी सुन्नत का एक दूसरा पहलू है, यानी एक पहलू वो था, अब ये दूसरा पहलू है। ऊपर जिन आजमाइशों का ज़िक्र हुआ है, जब लोग उनसे फ़ायदा नहीं उठाते और ख़ुदा की तरफ मतवज्जे होने की बजाय, यानी वो आई तो इसलिए थी कि खुदा की तरफ तवज्जो हो, लेकिन खुदा की तरफ मतवज्जे होने के बजाय दिलो दिमाग को बंद कर लेते हैं, तो अल्लाह उन्हें ढील देता है ताकि जो लोग तंबीहात से नहीं जागे वो रफाहियत की लोरी से और गहरी नींद सो जाए। यानी ये क्यों होता है कि पहले मुसीबतें तकलीफ़ें, उसके बाद रफाहियत खुशहाली नेमतों का नज़ूल? तो ये इसलिए होता है कि तंबीहात बेदार करने के लिए थी, नहीं बेदार हुए तो अब रफाहियत की लोरी से यानी खुशहाली की लोरी से और गहरी नींद सो जाएं और ख़ुदा का अजाब उनको ऐसी हालत में पकड़े कि उन्हें ख़बर तक ना हो कि ये आफत कब और कहाँ से नाजिल हुई है। रसूलों के बाद तो अब ज़ाहिर है कि ये आखिरी अजाब नहीं आया, नहीं आएगा क़यामत तक के लिए, चूँकि नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म हो गया तो ये अजाब भी ख़त्म हो गया, लेकिन तंबीहात अब भी उसी तरह आती हैं, ये खुशहाली के दौर भी आते हैं, ये अफराद की ज़िंदगी में भी होता है, ये कौमों की ज़िंदगी में भी होता है। यहाँ बहरहाल अल्लाह के पैगंबरों के मामले में जो सुन्नत है वो ज़ेरे बहस है। तो अल्लाह ताला फिर इस तरह पकड़ते हैं, इसकी सूरत क्या होती है? उस्ताद इमाम लिखते हैं, बदहाली की जगह खुशहाली आ जाती है, दुनियावी असबाब वसाइल के हर गोशे में तरक्की और फराखी के आसार नुमाया होते हैं, आजमाइशों और तकलीफ़ों के दिन जहनों से निकल जाते हैं, फिर सरकश लोग चहकना और नबी और उसके साथियों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये पुरानी सुन्नत है, यानी जब आदमी सरकश हो जाता है खुदा के मुकाबले में तो उसका रवैया यही होता है, फिर सरकश लोग चहकना और नबी और उसके साथियों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि नऊज़ बिल्ला, ये अकल के कोता लोग पिछले कहत या गुज़श्ता सैलाब या फला आफत को हमारे आमाल व अकायद की ख़राबी पर खुदा की तंबीह समझते थे और अपने वाज़ों में तरह तरह से हमको डराते और पस्त हिम्मत करते हैं, हालांकि इन बातों को ईमान व अखलाक से क्या ताल्लुक़। इस किस्म की गर्दशें कौमों की ज़िंदगी में आया ही करती हैं, ऐसे दिन कुछ हमारे ही ऊपर तो नहीं गुज़रे हैं, हमारे बाप दादों पर भी गुज़रे हैं जो बड़े अच्छे और नेक नहाद लोग थे। ये तो ज़माने के इत्तेफाकात हैं, कभी तंगी है, कभी फराखी, कभी फसल अच्छी हुई, कभी मारी गई, कभी सैलाब आ गया, कभी कहत पड़ गया। इन चीज़ों को आमाल व अखलाक से बांध देना महज खिरत बाख्तगी और वहमी पन है, ये इस्तदलाल करते हैं। यानी जब मजाक उड़ाने का मरहला आता है तो फिर इस तरीके से ये बताया जाता है कि ये तुम क्या कह रहे थे, क्या बातें कर रहे थे। इस वक्त दुनिया में अब क़यामत तक ये मौका ही मौका है, क्योंकि आप तंबीह कीजिए, तवज्जो दिलाइए, क्योंकि अल्लाह का कानून है कि वो आखिरी गिरफ्त नहीं होगी क़यामत से पहले। तो इसलिए सारा मौका इसी का है कि अगर कभी तंबीह हो भी तो जैसे ही सूरत हाल बदलेगी फ़ौरन ये इस्तदलाल सामने आ जाएगा, जिसका ख़ुलासा मैंने यहाँ उस्ताद इमाम के अल्फाज में बयान किया है। तो इस तरह वो गोया जवाब देते हैं पैगम्बरों को। इसके बाद इरशाद हुआ कि वलौ अन्ना अलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्ज। हकीकत ये है कि अगर इन बस्तियों के लोग ईमान लाते, अब ये किन बस्तियों का ज़िक्र है, वो जिनकी तरफ पीछे ज़िक्र हुआ कि शुएब भेजे गए और साले भेजे गए और इसी तरीके से लूत भेजे गए और दूसरी कौमें जिनकी तरफ पैगंबरों की बेइज्जती हुई, हकीकत यह है कि अगर इन बस्तियों के लोग ईमान लाते, यानी इन्होंने इनकार कर दिया, तंबीहात से बेदार नहीं हुए, जागे नहीं, सोए रहे, और जिस वक्त खुशहाली का दौर आया तो इस तरह इस्तेहज़ा का रवैया अख्तियार कर लिया, ठट्ठा उड़ाते रहे, मजाक करते रहे, यहाँ तक कि फिर पकड़ लिए गए اور ان بستیوں کو جس طرح کے پیچھے ایک ایک بستی کی تاریخ بیان کی ہے، پھر زمین سے اس طرح اٹھا لیا کہ گویا وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ان بستیوں کے لوگ اس کے بجائے ایمان لاتے، یعنی پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے اور تقوی اختیار کرتے، ولو انا اہل القرا امنو وتقو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں جب کبھی رسولوں کی بعثت ہوتی ہے، یعنی نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ بستی اڑا دی جائے گی، اور اگر قبول کر لو گے، جس طرح کہ قوم یونس کو سعادت حاصل ہوئی، قبول کر لیا انہوں نے، یا بنی اسرائیل کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اگر ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرتے تو پھر کیا ہوتا، تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کی رحمتیں نازل ہوتی۔ اس پر میں لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو جھٹلا دیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ جس طرح عذاب کی صورت میں نکلتا ہے، اسی طرح ان کی دعوت قبول کر لی جائے تو اس کے نتیجے میں زمین و آسمان کی برکتیں اور فیروز مندیاں بھی لازماً حاصل ہوتی ہیں۔ یہ دونوں پہلو ہیں، یعنی جو دینونت برپا ہوتی ہے وہ جنت اور دوزخ دونوں کا نمونہ دکھاتی ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے اور خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طریقے سے جاری رہی ہے۔ وہ چونکہ زمانہ رسالت تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر زمانہ رسالت کہا جاتا ہے۔ یہی زمانہ رسالت ہے جس کی گواہی پیش کی ہے سورہ یسر میں، والعصر، یہ رسالت کا پورا زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی دینونت ظاہر ہوتی رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ایمان والوں کو سرفرازی حاصل ہوئی اور جنہوں نے انکار کیا وہ خسارے میں پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو جھٹلا دیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ جس طرح عذاب کی صورت میں نکلتا ہے، اسی طرح ان کی دعوت قبول کر لی جائے تو اس کے نتیجے میں زمین و آسمان کی برکتیں اور فیروز مندیاں بھی لازماً حاصل ہوتی ہیں۔ یہ خدا کی سنت ہے اور خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طریقے سے جاری رہی ہے۔ یہ اس کا آخری ظہور تھا جس سے یہ حقیقت پوری قطعیت کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے کہ آخرت کا عذاب و ثواب بھی ایک دن اسی طرح واقع ہو جائے گا۔ یعنی یہ کیوں ہوا، یہ سنت اللہ کس مقصد کے لیے تھی؟ کیا محض لوگوں کو تنبیہ کرنا ہی تھا؟ نہیں، یہ بتانا تھا کہ جس آخرت کی منادی کی جا رہی ہے، جس کی دعوت پیغمبر دے رہے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے واقع ہو جائے گی۔ تو ارشاد ہوا کہ جس طرح جنت اور دوزخ کی وہاں بشارت دی گئی ہے، یہاں پر بھی اگر انہوں نے نہیں مانا تو عذاب میں مبتلا ہوئے، اور مان لیتے تو یہ دنیا ان کے لیے جنت بن جاتی، آسمان اور زمین اور کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، لیکن انہوں نے کیا کیا، جھٹلا دیا۔ مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا۔ یہ اس ساری سرگزشت پر گویا ایک تبصرہ کر دیا ہے کہ جتنی بھی قومیں پیچھے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے، اس قانون کے مطابق ہوا ہے، تاریخ میں بار بار ہوا ہے۔ اب قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اس سے عبرت پکڑو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، افامن اہل القرا یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون، کہ اب ذرا ان بستیوں کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھو، پھر بتاؤ کہ ان بستیوں کے لوگ کیا اس سے مامون رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ جائے جب وہ سوتے پڑے ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ یا ان بستیوں کے لوگ اس سے مامون رہے تھے کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جب وہ کھیل میں لگے ہوں۔ افامن اہل القرا یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون، او امن اہل القرا یاتیہم باسنا ظہن وہم یلعبون۔ مطلب یہ ہے کہ کیا ان کو کھیل تماشے میں لگے تھے تو ہم نے ان ڈھیل دے دی، کیا سوئے ہوئے تو چھوڑ دیا؟ نہیں، جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ سوتے تھے تو سوتے میں آ گیا، کھیل کود میں تھے تو اس موقع پر آ گیا، وہ پھر اچانک ہی آتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، پھر کیا وہ خدا کی تدبیر سے مامون رہے تھے؟ فلا یامن و مکر اللہ الا القوم الخاسرون، سو یاد رکھو کہ خدا کی تدبیر سے وہی لوگ اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ خیال کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو بچے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو ارشاد ہوا کہ سوتے ہوئے اور دن دہاڑے جب کھیل میں لگے ہو, میں نے لکھا ہے یعنی رات اور دن میں جس وقت بھی آیا وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تو یہی آفت تم پر بھی ٹوٹ پڑی تو تم کیا کرو گے. یہ بات ہے جس کو بتانا تھا. اور اس میں لفظ مکر استعمال کیا ہے, فلا یامن مکر اللہ افعامن مکر اللہ. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ مکر آیا ہے, اس کے معنی خفیہ تدبیر کے ہیں. استاد امام لکھتے ہیں خفیہ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے کسی کو پکڑے جانے کا گمان بھی نہیں ہوتا. اوپر تنبیہ کے بعد ڈھیل کی جو سنت بیان ہوئی وہ اس خفیہ تدبیر الہی کی ایک مثال ہے. قوم تو سمجھتی ہے کہ اب اس نے پالا مار لیا, لیکن در حقیقت وہیں اس کی ہلاکت کا کھڈ ہوتا ہے. یعنی جب اچھے حالات آتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ ہم جیت گئے, بازی ہمارے ہاتھ میں رہی, لیکن ٹھیک وہی وقت ہوتا ہے جس میں اس کائنات کا پروردگار پکڑ لیتا ہے. اقول و قولی حاضر وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.